الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين سامعین محترم الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل ہمارے زیر مطالعہ ہے دور ترجمہ قرآن کی اس نشست میں اور اس کے چار رکوع ہم نے کل مکمل کیے ہیں. تسلسل سے بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سورہ یونس سے اور سورہ مومنون تک یہ 14 مکی صورتیں ہیں کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے بالکل وسط میں یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا بڑا حسین جوڑا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کیا ہے. بڑے قیمتی مضامین ہیں کہ جو ان دونوں میں پائے جا رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے جو کل کی نشست ہے اس میں رکوع نمبر 3 اور 4 یہ دو رکوع اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کے احکامات پر مشتمل تھا اور بڑے تفصیلی احکامات ہمارے سامنے آئے کہ ایک اسلامی معاشرہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کن سوشل ویلیوز کو معاشرتی اقدار کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کا رواج ہو اور وہ پنپیں, اور سوشل ایولز اگر کسی اسلامی معاشرے میں وہ آ جائیں تو ان کو کس طرح سے ان کا سدباب کیا جائے, ریسٹرینڈ کیا جائے. یہ تفصیلات الحمدللہ کل ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے 3rd اور 4th رکوع کے ذیل میں آئی تھی. یہ جو 5th رکوع ہے جس سے ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں, اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بلند شان ہے اور اعلیٰ صفات اس کا بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اور مشرکین مکہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک کر رہے تھے تو ان کے سامنے ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے ابتدا میں کہ اگر واقعی اللہ کے ساتھ کوئی دیگر معبود ہوتے تو وہ اللہ کا اختیار اعلیٰ جو ہے اس کو چھیننے کی جو ہے وہ کوشش کرتے, اس رتبے تک پہنچنے کی کوشش کرتے. تو یہ حقیقت بھی ان کے سامنے واضح کی جا رہی ہے. ابتدان فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے چیزیں بیان کی ہیں, حقائق بیان کیے ہیں. لِيَذَّكَّرُوا, کہ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ان کے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے مختلف طریقوں سے, مختلف واقعات کے ذریعے سے, آیات آفاقی کے ذریعے سے, آیات انفس کے ذریعے سے, لیکن یہ ہے کہ ان کی نفرت ہی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ قل لو کان معو آلہتن کما یقولون اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا. اے نبی, آپ فرمائیے کہ اگر جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو اس صورت میں وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ, کوئی راہ جو ہے وہ ڈھونڈتے. یعنی وہ یہ کہتے کہ ہم کیوں نہ اس منصب تک پہنچ جائیں کہ جس منصب پر معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے, یا یہ ہے کہ سب سے بڑے الہ ہم کیوں نہ بن جائیں. تو لہٰذا اگر تو اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے تو پھر تو ان کی خواہش یہ ہوتی, سبحانہ وہ اللہ اس سے پاک ہے, و تعالی اور بلند وہ ہستی ہے, اما یقولون علوون کبیرہ, یعنی اس بات سے کہ جو کہ وہ کہتے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن, ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے قول سے تسبیح بیان کر رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی پاکیزگی, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین, ومن فیہن, اور جو کچھ ان میں ہے, سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ تسبیح اللہ کے لیے, اللہ کی پاکی بیان کرنا کن معنوں میں, خدا نہ خواستہ یہ وہ پاکی کا تصور نہیں ہے کہ جو میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہے, معاذ اللہ. یعنی جب اللہ کے لیے پاکی کا لفظ آتا ہے، تسبیح کا لفظ آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاط سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا اور یعنی پوری کائنات، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور پھر مزید دیکھیں وضاحت کیا فرمایا جا رہی ہے کہ وہ امن شعین، کوئی شے ایسی نہیں، اللہ یوسب بھی ہو بحمدی، کہ وہ اس کی ہم کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، ولاک اللہ تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اس کا شعور نہیں کہ اللہ کی ہر چیز کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں ایک تو ہے کہ ہر شے وہ اپنی زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ایک گلاب کا پھول ہے وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرا رب کتنا حسین ہے، میرا بنانے والا کتنا حسین ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بھی دی ہے، اور اس قوت گویائی کو استعمال کرتے ہوئے ہر شے وہ اللہ کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح سے لحن داؤدی بڑا مشہور ہے، داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یعنی پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح پہلے ہم نے سورہ رعد میں سمجھا کہ جو اللہ کی یہ نشانی ہے کڑک بجلی، وہ بھی اللہ کی ہم کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہر شے کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے۔ فرمایا کہ انہ کان حلیما غفورا، اور بے شک وہ بہت بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اب سرداران قریش کی جو محرومی ہے اور ان کی جو بدبختی ہے اس کا بیان آ رہا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب بھی اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قراءت کرتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ڈال دیتے ہیں ایک چھپا ہوا یعنی دبیس پردہ، یعنی وہ سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سنی انسنی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں ذہنی عیاشی کے لیے، عمل میں اس ہدایت کو رچاتے بساتے نہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان ایک دبیس پردہ کہ وہ پھر اللہ کی ان آیات کو سن کے بھی جو ہے وہ اس پر عمل کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں میں پردے ڈال دیے کہ وہ اسے یعنی ہدایت کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے، نہ وہ حق کو سن سکتے ہیں نہ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب بھی اے نبی آپ قرآن میں ایک معبود واحد کا، ایک یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں، تو ان قریش مکہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ آپ سے پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ایک ہی اللہ کی رٹ ہے کہ جو محمد نے لگائی ہوئی، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے یہ نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں اس محفل سے۔ اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نحن عالم بما یستمعون به یستمعون الیک واذ هم نجوا، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں، اور اے نبی وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، بہت قریب ہو کے آپ کی جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں تو اذ یقول الظالمون، تو ظالم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک سحر زدہ آدمی کی، معاذ اللہ، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ اپنے آپے میں نہیں ہے، ان پر کوئی سحر ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، بڑی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے اور ہمارے آبا اجداد جو کئی سالوں پہلے مرکھب گئے، چورا چورا ہو گئے، ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ تو مسحور ہو گئے، یعنی کوئی سحر زدہ آدمی ہے معاذ اللہ۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے نبی دیکھیے کہ انہوں نے آپ پر کیسی مثالیں ہیں کہ جو چسپہ کی ہیں۔ فضلوا تو وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور وہ اب کسی راستے کی ہدایت استطاعت نہیں پاتے۔ وقالوا، اب یہاں پر اگلی آیت میں تین سوالات جو قریش مکہ نے کیے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایزا کنہ عظاما و رفاتا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آئینہ لبا وسونا خلقا جدیدا، تو کیا ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں اثر نو جو ہے وہ جی اٹھیں گے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، جس طنزیہ انداز میں پوچھا گیا اسی طنزیہ انداز میں جواب دیا جا رہا ہے۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کونو حجارتن او حدیدا، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق کہ جو اس پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ تمہارے خیال میں زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے، زیادہ جو ہے وہ قوی ہے، کوئی بڑی شے ہے، وہ بھی تم بن جاؤ، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کرے گا، دوبارہ تمہیں مبعوث کرے گا، اٹھائے گا۔ اچھا، اب دوسرا سوال، جب اس دلیل سے زج ہو کے اب یہ دوسرا سوال جو ہے وہ جھڑتے ہیں، فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر وہ آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ قیامت میں ہمیں اٹھا دیا گیا تو اب وہ بتاؤ کہ کون لوٹائے گا ہمیں، کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو ہمیں لوٹانے والی ہے۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ فرمائیے کہ وہ کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اور اے نبی اب وہ آپ کی طرف سر جو ہے وہ مٹکائیں گے بڑے تکبر کے ساتھ کہ ہاں، یعنی اب یہ ہمیں سمجھانے چلے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، اور یہ تیسرا سوال اب کرتے ہیں کہ اچھا اب وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کب واقع ہوگا، وہ قیامت کب برپا ہوگی، تو جواب دیا جا رہا ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی آپ فرمائیے کہ ممکن ہے شاید کہ وہ بالکل قریب ہو، تمہارے بالکل سر پہ کھڑی ہو، یعنی ایک موت ہے کہ جو کہ وہ چھوٹی قیامت تو تمہارے بالکل سر پر معلق ہی ہے، مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی، لیکن وہ اس کائنات کی بھی قیامت ممکن ہے کہ بالکل قریب ہو۔ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ، اور جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ، تو تم اس کی تسبیح کرو گے، اس کی حمد کے ساتھ تعمیل کرو گے، یعنی قبروں سے تم نکل کھڑے ہو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم قیامت کے دن جب وہ برپا ہوگا تو تم خیال کرو گے کہ تم اس دنیا میں نہیں رہے مگر بہت ہی قلیل، بہت ہی تھوڑی دیر، یعنی پھر تمہیں حسرت ہوگی کہ اس تھوڑی سی دنیا کی خاطر ہم نے ایک طویل زندگی کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، اس کو برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد داعی دین کو بڑی عمدہ ہدایت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے، وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن، اے نبی آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ بات وہ کہیں کہ جو سب سے اچھی ہو، عمدہ بات کریں، یعنی یہ جو خوش کلامی ہے یہ شیطان کی ناکامی ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں بد کلامی کے ذریعے سے آپس میں لڑا دے، تو لہٰذا خوش کلامی اختیار کرو، شیطان کو جو ہے وہ ناکام کرو۔ ان شیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بد کلامی کے ذریعے سے آپس میں جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ ان شیطان کان للانسان عدو و مبینہ، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشا یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے۔ او ان یشا یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے کرے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے اے نبی آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ وربک عالم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو کوئی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو تو زبور عطا فرمائی۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، اور نبی آپ فرما دیجئے کہ پکارو ان کو کہ جن کو تم اس اللہ کے سوا معبود گردانتے ہو، گمان کرتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، پس وہ تو کوئی اختیار نہیں رکھتے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ تکلیف بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون، اور وہ لوگ کہ جنہیں یہ پکارتے ہیں معبودان باطل کو۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، یعنی قرب، یعنی عالم غیب میں تو ان کا حال یہ ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو اور شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، کہ وہ تو خود اپنے رب کی طرف کوئی قرب جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے قرب الہی ہمیں نصیب ہو جائے۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے۔ ویرجون رحمتا، اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ویخافون عذابا، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کلیئر کر دیا گیا کہ جن کو تم پوج رہے ہو، جن اولیاء کو تم بڑا جو ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ وہ ان کے پاس کچھ اختیار ہے، تو وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کی کیفیات جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ رحمت جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے اللہ کی، اور وہ اس کے عذاب سے خود ڈرنے والے ہیں۔ وہ تمہیں کیسے عذاب سے بچا سکتے ہیں. ان عذاب ربی کا کانا محظورا, اور بے شک نبی آپ کے رب کا عذاب وہ ڈر ہی کی بات ہے, یعنی بات ایسی ہے کہ اس سے ڈرا ہی جائے. اب اگلی آیت میں ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے دنیا کی ہر بستی وہ فنا ہونی ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور کوئی نافرمان بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے فنا کرنے والے ہیں, اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے. او مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا, یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں. کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا, اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو بھی اللہ کی نافرمانی قومیں کریں گی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا, وقت دے گا سدھرنے کا. نہیں سدھریں گے, توبہ نہیں کریں گے, رجوع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان کے پچھلوں نے جو ہے وہ جھٹلایا تھا. اے نبی, آپ کو حسی معجزات ڈیمانڈیبل میریکل ہم اس لیے نہیں دکھا رہے کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ان کے مطالبات پر معجزے دکھائے انہوں نے نہیں مانا, تو پھر ہماری سنت وہ جاری ہوئی کہ ہم نے ایک ہی دن میں پوری پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا. یہ تو آپ کی اس امت پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہم ان کے ڈیمانڈ پر ان کو معجزہ نہیں دکھا رہے, دکھا دیا ان کو ماننا نہیں ہے, لہٰذا یہ بھی پھر ہلاک ہوں گے پچھلی امتوں کی طرح. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً, اور ہم نے تو قوم سمود کو, یعنی سمود علیہ السلام, صالح علیہ السلام کو, قوم سمود کو اونٹنی دی کہ جو کہ ان کے لیے ذریعہ بصیرت تھی, ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے. فظلموا بها, تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے. اب اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اس میں تین نشانیاں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, آیات متشابہات میں سے ہیں اور انسانی عقل کو عاجز کرنے والی نشانیوں کی تین مثالیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور جب ہم نے نبی آپ سے یہ فرمایا کہ بے شک تمہارا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے, ان کو گھیرے ہوئے ہے, تو انہوں نے بڑا واویلا کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. قریش مکہ نے کہا کہ بھئی تمام انسانوں کا احاطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیے ہوئے ہے, ان کو گھیرے ہوئے ہے, یا ان کے ایک ایک اعمال کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنے والا ہے, اس کو نوٹ کرنے والا ہے, تو اس کا بڑا مذاق اڑایا انہوں نے. یہ ہے پہلی نشانی. دوسری نشانی فرمایا کہ وما جعلنا رؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس, اور اے نبی ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا تھا, یہاں رویا سے مراد جو ہے وہ یقینی مشاہدہ کہ جو کہ واقعہ معراج جو ہم بالکل ابتدا میں پڑھ کر آئے, فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا تھا تو اریناک الا فتنۃ للناس, یہ ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا تھا معراج کا ہم نے نہیں کیا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے. اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا قریش مکہ نے کہ بھی دیکھو یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, وہاں تمام انبیاء کو جو ہے وہ امامت کی نماز پڑھائی, اور پھر وہاں سے جو ہے یہ چلے گئے معراج پر, اوپر ساتوں آسمان گھوم کے, اور راتوں رات جو ہے وہ واپس آ گئے. تو بڑے تضحیک اور استہزائیہ انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. تو یہ بھی ان کے لیے ذریعہ آزمائش تھی. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن, اور تیسری نشانی فرمایا کہ وہ درخت کے جس پر لعنت کی گئی, یعنی قرآن مجید میں اس کا نام آتا ہے زقوم کا درخت, وہ زقوم کا درخت کہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی, یعنی یہ وہ درخت ہے کہ جو کہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ نکل رہا ہوگا. تو قریش مکہ نے بڑا مذاق اڑایا کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں کہ وہاں جہنم میں آگ کے سوا اور ہلاکت خیزی کے سوا کچھ نہیں ہوگا, اور یہ کہتے ہیں کہ اس آگ سے جو ہے وہ درخت نکل رہا ہوگا. لہٰذا یہ بھی ایک نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ زقوم کا درخت کہ جو جہنمیوں کا جو ہے وہ کھانا ہوگا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے کہ یہ زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین والوں کے کھانوں میں گر جائے تو وہ سب کو جو ہے وہ تباہ کرتے, سب کو برباد کرتے, اتنا زہریلا یہ درخت ہے. اور کیونکہ یہاں وہ لوگ کھائیں گے جہنم میں کہ جن پر لعنت مسلسل ہوتی رہی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے, اسی وجہ سے یہ شجرۃ المنعونۃ اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ایسا درخت کہ جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں. ونخوفہم, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا, اور تو انہیں صرف سرکشی بڑی سرکشی کے سوا ان کے اندر کچھ نہیں اضافہ ہوتا، یعنی ذاتی ان کے اندر جو ہے وہ سرکشی ہی کے حوالے سے وہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تفصیلات ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو اللہ نے کہا کہ بلکہ شیطان نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں انسان کو جسے تو نے اللہ مٹی سے پیدا کیا؟ قال ارائیتک، تو اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو دیکھ، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ ہے وہ کہ جس کو، یعنی شیطان اس نے ابلیس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تم دیکھو کہ کیا یہ وہ ہے کہ جس کو تو نے مجھ پر جو ہے وہ عزت دی ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اور البتہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک جو ہے وہ ڈھیل دے دے، لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں تیرے چند بندوں کے سوا تیری یعنی انسانوں کی ان اولادوں کو لازمن جڑ سے جو ہے وہ اکھاڑ پھینکوں گا، لا احتنکن ذریتہ، کہ ان کی اولادوں کو میں جڑ سے جو ہے وہ اکھاڑ پھینکوں گا، یعنی یہ نظریاتی اعتبار سے اور ہر لحاظ سے ان کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں رہے، یہ بالکل تیرے دین کے نہیں ہو کے رہیں گے بلکہ تیرے دین سے بغاوت کریں گے، تیری سرکشی کریں گے، اور یہ کہ میں تیرا رہنے نہیں دوں گا ان کو۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو جا، پس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی، فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم پھر تمہاری سزا ہوگی اور سزا بھی وہ بھرپور ہوگی۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اللہ فرما رہے ہیں کہ پس اے شیطان تو ہلا لے پھسلا لے جس پر تیرا بس چلے، ان میں سے کس طرح سے پھسلا لے ان کو؟ بصوتک، اپنی آواز سے، یعنی شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ موسیقی، یہ گمراہ کن نظریات اور فحاشی پھیلانے والے وہ کلمات، کس طرح سے فلموں ڈراموں میں جو ہے وہ سارا زور اسی پر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے جو ہے وہ حیا ہر طرح سے نکل جائے، یعنی ایسے مناظر، ایسے کلمات کہ جو واقعتاً علمان حلفیز، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، تو یہ ساری شیطانی یہ چالے ہیں کہ تو اس انہیں اپنی آواز سے جو ہے وہ پسلا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجِلِكْ، اور تو ان پر یعنی میرے بندوں پر اپنے سوار اور پیادے جو ہے وہ چڑھا لا، یعنی یہ ہے کہ بظاہر تو یہ حکم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے شیطان کو مل رہا ہے، لیکن اصل میں اس اسلوب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے شیطان کے عزائم ہیں کہ جو کہ رکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے چیلے اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے سوار اور پیادے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اور فرمایا وشارک ہوں فی الاموال والاولاد، اور یہ کہ تو شریک ہو جا ان کے مال اور اولاد میں، یعنی مال میں شریک ہو جا کہ ان کو حرام خوری پر لگا دے، یعنی یہ مال کمائیں کہاں سے کمائیں، کہاں خرچ کریں، ان کو کوئی تمیز نہ ہو، یعنی ہدایت ان کے اندر سے جو ہے وہ نکال دے، مال اپنی مرضی سے کمائیں، سود خوری کریں، شراب نوشی کریں، زنا کاری کریں، دوسروں کے حق جو ہے وہ مار کے مال حاصل کریں، وراثت میں بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ہڑپ کر کے مال حاصل کریں، جیسے بھی ان کے مال میں تو شریک ہو جا، حرام خوری پر لگا دے۔ والاولاد، اور اولاد میں جو وہ شریک ہو جا، اولاد میں کیسے شریک ہو جا، یعنی اولاد کو میڈیا کے گمراہ کن مواد جو ہے وہ فراہم کرنا، آج اپنے ہاتھوں سے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اور انہی میں ڈبویا ہوا ہے، اب وہ جو چاہیں دیکھیں، کوئی والدین کو پرواہ نہیں، پھر مغربی طرز کے تعلیمی اداروں میں داخل کرا کے اب یہ ہے کہ سکون ہو گیا، بس اپنے دھندوں میں لگ گئے کہ اب بچے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اعلیٰ شخصیات بن کر جو ہے وہ نکلیں گے، اور کیا خوب اعلیٰ شخصیات بن کے نکلتے ہیں، واقعتاً سب کچھ بن کے نکلتے ہیں، لیکن مسلمان بن کے نہیں نکلتے۔ یہ ہے آج کا جو بھی تعلیمی معیار ہے ہمارے معاشرے کا، الا ماشاء اللہ جو چلن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر بے حیائی کو جو ہے وہ کسی طرح سے پینیٹریٹ کیا جائے، یعنی بوتیک کا معاملہ ہے، فیشن شوز ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیٹ واکس ہیں کہ جو کہ کرائی جا رہی ہیں، اور یہ کہ ہاف سلیو بچیاں ہیں کہ جو کہ اس میں وہ کیٹ واک کر رہی ہیں، نمود و نمائش کر رہی ہیں، یہ اسکولوں کا چال چلن ہے۔ پھر میوزک ڈے ہے اور میوزک کلاسز ہیں کہ جو کہ باقاعدہ وہ رکھی گئی ہیں باقاعدہ، تو یہ سارے شیطانی عوامل ہیں۔ فرمایا وعید ہوں، تو ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ واضح کر رہے ہیں کہ ان سے شیطان کا جو بھی وعدہ ہے وہ نرا دھوکا ہے، نرا دھوکا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابلیس بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، یعنی تیرا کوئی اختیار نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کراتے، تو بس وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، یہ اختیار اللہ نے تجھے دیا ہے۔ وکفا بھی ربی کا وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے بطور کارساز، جو اس کے بنیں گے اللہ تعالیٰ تیری چالوں سے اپنے بندوں کو بچا لیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، اور اے مسلمانوں تمہارا رب وہ ہے کہ جو کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، جہاز چلاتا ہے۔ لتبتغوا من فضلہ، کہ تاکہ تم اس کا فضل یعنی رزق اپنی روزی تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب دریا میں تکلیف پہنچتی ہے تمہیں تو یہ ہے کہ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو پھر یہ ہے کہ گم ہو جاتے ہیں جنہیں اس کے سوا تم پکارتے تھے، یعنی تم ان کو بھول جاتے ہو وہ تم سے گم ہو جاتے ہیں، کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، کہ جب سمندر میں جہاز ڈولتا ہے طغیانی کی وجہ سے اور طوفان کی وجہ سے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور یہ ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں نجات دے کر خشکی پر لے آئے، یعنی سمندر کے طوفان سے بچا کر خشکی پر لے آئے، آرس تم، تو پھر یہ ہے کہ تم پھر جاتے ہو، اعراض کرتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، اور انسان انتہائی ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ افا امن تم یخصف بکم جانب البر، تو کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے، کیا اتنے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ زمین میں دھسا دے تمہیں خشکی پہ لے جا کر، یعنی یہ ہے کہ تم سمندر کے طوفان سے بچ کر اللہ کو اللہ اللہ کر کے تم خشکی پر آئے، اور اب سمجھ رہے ہو بڑے نڈر ہو گئے کہ اب خشکی پہ آ کے اب ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو کیا اس بات سے تم نڈر ہو گئے کہ اللہ خشکی پہ لے جا کے تمہیں عذاب دے؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا ہے کہ جو کہ بھیج دے؟ لا تجدو لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے پھر کوئی کارساز نہ پاؤ۔ یعنی کیا خیال ہے کہ تم سمندری طوفان سے بچ کر کیا خشکی پہ آ کے تم بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے؟ وہ بڑا پیارا شعر ہے، شاعر نے کہا کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر، آسودہ ساحل تو ہے مگر، شاید کہ تجھے معلوم نہیں ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساحل پر بھی اللہ کے عذاب آ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ام امن تم، یا یہ ہے کہ تم امن میں آ گئے، اتنے بے خوف ہو گئے کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخرى، کہ وہ تمہیں دوبارہ اس دریا میں لے جائے، دوبارہ سمندر میں لے جائے، سفر تو تمہیں کرنا ہے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر ہوا کا سخت جھونکا، وہ طوفان جو ہے وہ بھیج دے۔ فیغرقکم بما کفرتم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی سبب۔ ثم لا تجدوا لکم علینا من بہ تبیا، اور پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ اب اس کے بعد عظمت انسان کا تذکرہ ہے، ولقد کرمنا بنی آدم، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، اس کا اکرام کیا ہے، پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، فرشتوں کو جو ہے وہ اس کے سامنے سجدہ کرا دیا۔ وحملناہ فی البر والبحر، اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا میں جو ہے وہ سواریاں دی۔ کیسے انسان جو ہے وہ آرام سے سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی جو ہے وہ اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ ورزقناہ من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے جو وہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی دے کر جو وہ فضیلت دی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، اور جس دن ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پر جس کو اس کی کتاب، اس کا جو نامہ اعمال جو یہ تیار کر رہے ہیں کرامن کاتبین، ہمارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، جب ان کو ان کا نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کتاب دی جائے گی، فاولائک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال ہیں کہ جو کہ پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کوئی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ ومن کان فی ہذہ عاما، اور جو اس دن یعنی اس دنیا میں اندھا رہا، یعنی جو یہاں دنیاوی زندگی میں اندھا رہا، فہو فی الاخرت عاما، تو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہم پڑھیں گے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 124-126، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ومن عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، کہ جس نے میرے اس ذکر قرآن سے اعراض کیا تو میں دنیا میں سزا یہ دوں گا کہ اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ کر دوں گا، اسے بینک کرپ کر دوں گا، اسے جو ہے وہ آسمان سے پتال پر جو ہے وہ پٹک دوں گا، اور ونا شروع ہوں یوم القیامت یاما، اور میں روزے محشر اسے اندھا کھڑا کروں گا۔ لہٰذا یہ سزا ہے ایسے شخص کی کہ جو قرآن سے اعراض کرنے والا ہو، تو جو اس دنیا میں اندھا رہا بس آخرت میں بھی وہ اندھا اٹھے گا۔ وہ اضل سبیلا، اور راستے سے وہ بہت بھٹکا ہوا ہے۔ اب بڑا نازک مضمون ہے کہ جو آگے آ رہا ہے، یعنی کیفیت یہ ہے مکی دور میں کہ جس میں کفار مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ہے کہ آپ جو ہے وہ معجزات دکھائیں، معجزات دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ دکھائیں، اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ڈیمانڈیبل میریکل آپ کو نہیں دکھائیں گے، جو مطالباتی معجزات یہ مانگ رہے ہیں ہم وہ آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ وجہ ہم نے پہلے سمجھ لی کہ پچھلی قوموں نے بھی نہیں مانا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، تو یہ تو آپ کی امت پر اللہ نے ایک رحمت کی ہے کہ آپ کو یہ معجزات نہیں دکھا رہا مطالباتی۔ ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صادر ہوئے ہیں، لیکن مطالبات جو کر رہے تھے کفار مکہ وہ مطالباتی معجزات آپ کو نہیں دکھائے۔ اس پر ایک بڑا پریشر تھا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جو ہے وہ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے کہ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیا جائے تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں، اور ان کے تحت جو بھی مظلوم پس رہے ہیں اور وہ اسلام قبول نہیں کر پا رہے ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنی سختی کے ساتھ آپ سے کلام فرما رہے ہیں، ذرا نوٹ فرمائیے، اس سے واضح ہوتا ہے یعنی شرک کی ساری جڑ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاٹ دی، کہ کس طرح سے پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا درجہ دے دیا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کر لیا، تو حفاظت کس طرح سے فرمائیے اس امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم شرک فی الذات سے۔ اللہ کے رسول سے جتنی محبت اس امت کو ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہو۔ لہٰذا یہ زیادہ خدشہ تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی الوہیت کا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا، آپ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جاتا۔ لیکن آپ غور کریں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ذرا سختی سے کلام کیا گیا، اور شرک کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دی گئی کہ یہ سختی سے کلام جو کرنے والا ہے وہ رب ہے، اور جو جس سے کیا جا رہا ہے وہ بندہ ہے، اور الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا آسمانوں پر پہنچ جائے وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اور رب رب رہتا ہے چاہے جتنا نیچے آ جائے، اس کے ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب دیکھیے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اس وحی سے جو ہم نے نبی آپ کی طرف کی ہے، قریب تھا کہ وہ قریش مکہ کفار مکہ آپ کو اس سے ہٹا دیتے، اس حق سے، اللہ کی اس ہدایت سے، لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ ہم پر اس قرآن کے سوا آپ کوئی گھڑ لیتے کوئی باتیں ان کے کہنے پر، وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں البتہ وہ آپ کو پھر دوست بنا لیتے۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ قرآن کے سوا آپ کوئی باتیں گڑ لیتے ان کے کہنے کی وجہ سے، کوئی معجزات کے حوالے سے، کوئی اس حوالے سے آگے بڑھتے، تو یہ آپ کو اس صورت میں دوست بناتے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی قرآن بڑا ریجٹ ہے، اس میں یہ باتیں کم کر دی جائیں اور یہ باتیں اضافہ کر دی جائیں، لہٰذا اس صورت میں تو یہ آپ کو دوست بناتے۔ لیکن پھر ہوتا کیا، ولولا ان ثبتنا کا، دیکھیں نبی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لقد کت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، تو البتہ آپ ان کی طرف جھکنے لگے تھے تھوڑا سا، یعنی آپ ان کی طرف جو ممائل ہو جاتے، آپ کی چاہت یہ تھی کہ کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھا دیا جائے، اذل ازفنا کا زیف الحیات وزیف الممات، اور یہ کہ اگر یہ ہو جاتا کہ آپ ان کی کچھ باتیں مان لیتے تو اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں دگنی سزا جو ہے وہ اس کا مزہ چکھاتے، وزیف الممات، اور دگنی موت کے بعد آپ کو جو ہے وہ سزا چکھاتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور اے نبی پھر آپ اپنے لیے نہیں پاتے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ یعنی یہ بظاہر تو ویسے ہے سختی کا انداز بالکل براہ راست اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ براہ راست خطاب کر کے جہاں وہ شرک کی جڑ کاٹی گئی، لیکن اس میں سختی کا رخ آپ محسوس کریں گے کہ وہ ہے کفار کی طرف، یعنی ان کے بھی کان کھول دیے گئے کہ یہ کفار مکہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے پریشر ڈال کر اللہ کے رسول سے، ہمارے رسول سے جو چاہیں گے منوا لیں گے، نہیں، ممکن نہیں، اللہ کے رسول ان کی طرف جھکنے والے نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سختی کا کلام ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ فرمایا کہ وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یقیناً قریب تھا کہ نبی وہ آپ کو یہ سرزمین مکہ سے جو ہے وہ ہٹا دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس صورت میں وہ نبی آپ کے پیچھے نہ ٹھہر پاتے مگر تھوڑا عرصہ۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ کان کھول دیے گئے کہ اللہ کے رسول کو تم نے نکالا ہے، اب تمہاری بھی خیر نہیں، اور پہلا کوڑا پھر برسا بدر کے مارکے میں، 70 جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے سردار کفار مکہ کے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے نبی بھیجے یہی سنت ہے جو چلی آ رہی، وہی روش ہے کہ جو یہ جھٹلانے کی اور ضد کی یہ کفار مکہ بھی جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری سنت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ نے نافرمان قوموں پر جو عذاب نازل کیا پھر ان پر بھی آئے گا، وہ سنت ان کے لیے بھی جاری ہوگی۔ اب اس کے بعد پنج وقتہ نمازوں کا حکم ہے کہ جو آگے آ رہا ہے اس کے اشارے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اے نبی آپ نماز قائم کریں، یعنی اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں ہیں کہ جو کہ آ گئیں، ایک نماز رہ گئی فجر کی نماز، اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے وہ قرآن الفجر، اور صبح فجر کا جو بھی قرآن ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا جو قرآن ہے اس پر حاضر ہوتے ہیں، کون حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات اور دن کے امور جو بھی انجام دینے والے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو حاضر کرتا ہے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم گھروں میں جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے فجر کی نماز کی ادائیگی کی، یہ نماز تہجد کی ادائیگی کی، یہ بڑا پرائم وقت ہے۔ نماز تہجد فجر سے پہلے وہ اتنا قیمتی وقت کہ آسمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو کے خود تشریف لا کر اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے بخشنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، کوئی ہے مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں۔ اور فجر کا جو بھی وقت ہے اس میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو کہ حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کا کچھ حصہ ہے نبی قرآن کی تلاوت کے ساتھ آپ بیدار رہیے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ نماز تہجد کا بیان آ گیا، نافلۃ لک، اور یہ آپ کے لیے جو ہے وہ زائد ہے۔ اب یہاں نافلہ سے مراد، مفسرین کا اس میں بہرحال اختلاف ہے، ایک رائے یہ ہے کہ نافلۃ لک سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نماز تہجد ہے یہ بقیہ پانچ نمازیں جو فرض ہیں اس کے علاوہ زائد ایک فرض ہے کہ جو اللہ کے رسول پر ہے، یعنی یہ نماز تہجد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، بقیہ امت پر تو یہ نفل کے درجے میں ہے، اضافی ایک نفل عبادت کے درجے میں، فرائض وہ پانچ ہیں بقیہ امت پر پانچ نمازیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اضافی فرض ہے، ایک رائے یہ ہے۔ باقی دوسری رائے یہ ہے کہ نمازیں تو بہرحال پانچ ہی فرض ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اضافی نماز ہے کہ جو بالخصوص اللہ کے رسول کو اس کا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ عسا ان یبعثک کا ربو کا مقام محمودا، قریب ہے کہ نبی آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جب وہ فائز فرمائے۔ یہ مقام محمود یہ اللہ کی سب سے قربت کا حامل مقام ہے، اور یہ مقام ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کے لیے شفاعت ہے کہ جو کہ کریں گے۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ اے نبی آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے میرے رب، اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکالنا۔ یعنی یہ ہجرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو گیا کہ میں مکے سے مدینہ ہجرت کروں تو میں مکے سے نکل رہا ہوں سچائی کے ساتھ، اور مدینے میں داخل ہو رہا ہوں سچائی کے ساتھ۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور اپنی طرف سے اے اللہ میرے لیے آپ حکومت اور غلبہ ہے کہ جو کہ اس کے ذریعے سے میری مدد فرمائی، میری نصرت فرمائی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور نبی آپ اس طرح سے فرمائیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو جب فتح مکہ کے موقع پر آپ داخل ہوئے ہیں فاتح بن کر، اب 360 بت تھے کہ جو کہ قریش مکہ نے رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تو لہٰذا جب مکہ فتح ہوا تو آپ اندر داخل ہوئے، ایک ایک بت کو جو ہے وہ آپ ضرب لگاتے جاتے تھے، توڑتے جاتے تھے، اور یہی آیت پڑھتے جاتے تھے کہ جال حق و وزاق الباطل ان الباطل کانا زہوکا، جال حق و وزاق الباطل ان الباطل کانا زہوکا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ باطل دندناتا کب پھر رہا ہوتا ہے، وہ جب پھر رہا ہوتا ہے کہ جب اس کو مٹانے والے سو رہے ہو، غافل ہوں، جس طرح سے آج ہماری اکثریت کی کیفیت یہی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر ہے، بس اپنے بزنس کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، بس بیوی بچوں کے پیٹ بھرے، بس بھرے بھی ہونے چاہیے، بس اس کی فکر۔ تو یہ تو ڈھور ڈھنگر بھی کرتے ہیں، جانوروں کی بھی یہ زندگی ہے، اپنی بھی فکر کر رہا ہے پیٹ کی، اور وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی پیٹ بھرا رہا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، تو اس کی تو ذمہ داریاں اس سے اوپر ہیں۔ اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آج ہم نے یہی کام چھوڑا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا، کہ جس کی وجہ سے باطل دندناتا پھر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنے جو بھی دینی فرائض ہیں اس کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وننزل من القرآن، یعنی یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اب عروج و زوال وہ کس سے وابستہ ہے امتوں کا، اس دنیا میں بھی قرآن سے وابستہ، اور آخرت کی جو اصل کامیابی ہے اس میں بھی عروج و زوال اور ناکامی یا کامیابی قرآن سے وابستہ ہے۔ فرمایا وننزل من القرآن، اور ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، اور جو اہل ایمان کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا گھاٹے کے سوا، ان کے اندر خسارہ ہی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ قرآن کی ہدایت پر نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں شریعت کو، بھئی کیسے ہم آج سود ختم کر دیں، ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن آج ہم کر نہیں سکتے سود ختم، اور 100 بہانے ہیں کہ بھئی ختم کر دیا ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی، ختم کر دیا تو میرا پورا کاروبار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اتنی امپلائمنٹ ہے وہ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکرے کھائے گی۔ اب اس طرح سے شیطان ہے کہ جو تقوی کوٹڈ بہانے کے جو کہ سکھاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ کم سے کم پر اکتفا کرنے کو تیار نہیں ہے، میری آسائشیں نہ چھوٹنے پائیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ بس سود نہیں چھوڑوں گا، اس سے سود چھوڑوں گا تو میرے آسائشوں پر ضرب پڑے گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ظالموں میں بس اضافہ ہی ہے خسارے کا کہ جو کہ ہو رہا ہے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو رہی، ورنہ تو یہ قرآن ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ یہ عروج و زوال اس دنیا میں وابستہ ہے قرآن سے، اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کو سنائی تھی مسلم کی کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یدع به آخرین، بے شک اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے، اسی کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار کریں گے۔ اور یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، ہم سمجھتے ہیں دنیا تو بہت عارضی ہے، نفع بھی عارضی نقصان بھی عارضی، آخرت وہ پائیدار ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں کی کامیابی ناکامی بھی اللہ نے قرآن سے جوڑ دی، وہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ القرآن حجت اللکا او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے، استغاظا لے کے کھڑا ہو جائے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے جڑنا، رجوع الی القرآن، جب یہ کورسز کا آغاز، رجوع الی القرآن کورسز، اسی طرح یہ دور ترجمہ قرآن کی یہ نشستیں، یہ تحریک رجوع الی القرآن ہی کا حصہ ہیں، اسی کے مائل سٹونز ہیں، اسی کے جو ہے یہ یعنی راستے ہیں کہ جس کی طرف ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں انہی سنگ ہائے میل کو عبور کرتے ہوئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا عَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، وَإِذَا عَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت بخشتے ہیں، اب یہ قرآن کی جو ناقدری کریں ان کی کیفیت ہے کہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے، اور ایک میچیور انسان کی پرسنالٹی۔ فرمایا کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت بخشتے ہیں، آ رضا، تو وہ اسے اعراض کرتا ہے، ونا بجانبی، پہلو تو ہی برتتا ہے۔ اور دیکھیں وہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی، سب سے بڑی نعمت آسمان سے نیچے زمین سے اوپر میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے، وہ نعمت ہدایت ہے۔ نعمت ہدایت کا منبع اور سر چشمہ کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی نعمت ہو، اور بے شمار نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اعراض کرتا ہے، پہلو برتتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، کانا یوسا، تو وہ انتہائی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے، کلو یعمل علی شاکلت، ہر ایک اپنے طریقے شاکلا اپنے طریقے، یا ایک ترجمہ اس کا کیا گیا کہ اپنی طبیعت پر جو ہے وہ کام کرتا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہے، اپنا ایک طریقہ ہے کہ جس پر وہ چلا جا رہا ہے. فربکم عالم بمن ہوا ہدا سبیلا، سو نبی آپ کا پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، قرآن مجید ہے کہ جو کہ اس کی رہنمائی کرنے والا ہے سیدھے راستے کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ آپ کے اقوال اور افعال ہیں کہ جو ہمیں ہمارے لیے مومد و معاون ہیں صراط مستقیم کے لیے، سیدھے راستے کے لیے. اب اس کے بعد یہود کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوانا تھا قریش مکہ کے ذریعے سے، اور مقصد تھا کہ امتحان لیا جائے اللہ کے رسول کا. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے تین سوالات پوچھوائے قریش مکہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول سے کہ بھئی آپ بتائیں روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، آپ بتائیں اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے. تو یہ تین سوال پوچھوائے یہود نے. ایک سوال کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے روح کے بارے میں، اور جو دو سوالات ہیں اصحاب کہف اور ذوالقرنین ان کے حوالے سے جواب دیا جا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا جو جوڑا ہے سورہ کہف، اس میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح تو ہے میرے رب کے حکم سے، امر ربی میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں روح کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت کم، بہت کم. یعنی واضح کر دیا گیا کہ اللہ نے روح کا جو علم ہے وہ نہیں دیا مگر بہت کم دیا ہے. یعنی کیونکہ روح وہ اللہ کی ذات سے اس کی نسبت ہے. سورہ ہجر میں ہم پڑھ کر آئے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اے فرشتوں جب میں انسان کا خاکی وجود بنا سوار لوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں. تو اللہ تعالیٰ نے روح کو جو نسبت دی ہے وہ اپنی ذات سے دی ہے. تو جس طرح سے ذات کی جو معرفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ انسان کے لیے ناممکن ہے کہ اس کا احاطہ کرے، تو اسی طرح سے یہ روح کی بھی جو بھی نسبت ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، تو اس کا بھی احاطہ انسان مکمل طور پر نہیں کر سکتا. بس ہمیں یہ پتا ہے کہ اس خاکی وجود کے اندر ایک روحانی وجود ہے کہ اگر وہ روح پرواز کر جائے تو پھر یہ جو خاکی وجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی، یہ پھر میت ہے، یہ تو پھر مردہ ایک جسم ہے. اصل شے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، جسے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، اور وہ ہے روح ربانی. یہ بڑی قیمتی شے ہے، جو جس طرح جسم کے تقاضے ہیں اسی طرح روح کے تقاضے ہیں. اور انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب جب ہوتا ہے کہ جب وہ روح کے تقاضے جو ہے وہ ادا کرے. اور آج یہ روح کے تقاضے اور روحانی وجود اس کے حوالے سے تو کوئی یعنی توجہ بالکل نہیں ہے، کوئی اس کے حوالے سے تعلیم کوئی پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں، کوئی قرآن بنا کر وہ اپنے پاس سے لے آئیں سب جمع ہو کر جن و انس، تو لا یاتون بمثلی، تو وہ اس قرآن کی مثل لا نہیں سکیں گے، ممکن ہی نہیں. وما کانا بعضہم لبعض ظہیرا، اور اگرچہ ان کے بعض بعض کے لیے اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کو آ جائیں، وہ مددگار جو ہے وہ جمع ہو جائیں، پھر بھی یہ ایسا کام نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ چیلنج پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے تو اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دی ہے ہر مثال، کیسے کیسے اپنے بندوں کو ہم نے سمجھایا ہے. فابا اکثر الناس الا کفورا، اور اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا پھر کچھ قبول نہ کیا. اکثریت کا حال یہ ہے الا ماشاء اللہ. اب اس کے بعد فرمائشی معجزات کی فہرست ہے کہ جو کفار مکہ اللہ کے رسول سے مانگ رہے تھے. وقالوا لن نؤمن لک، وہ بولے کہ ہم اے محمد آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے. حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جو ہے وہ رواں کر دیں، یعنی آپ ایک دم کوئی اشارہ کریں اور زمین میں ایک چشمہ ہے کہ جو کہ جاری ہو جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا جو ہے وہ باغ ہو جائے، ایک دم آپ اشارہ کریں اور کھجور اور انگوروں کا باغ ہے کہ جو کہ ایک دم سے اگائے. فتفجر الانہار انہار خلالها تفجیرا، اور پس تو اس کے درمیان بہتی نہریں جو وہ رواں کر دے ان باغات کے درمیان، پھر ہم مانیں گے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا جیسے تو کہتا ہے کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یعنی تم کہتے ہو وعیدے دیتے ہو کہ بے نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر ٹھیک ہے تم لے آؤ وہ عذاب، کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پر جو ہے وہ گرا دیا جائے۔ اوتات یا بلّہ بل ملا